بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا حال آپ سب ٹھیک ہیں جب سمجھ میں آنے لگتا ہے تو سننا کیسا لگتا ہے کیسا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے شاید ابھی آپ کو کم سمجھ آتا ہے اس لیے آپ کو صرف بہت اچھا لگتا ہے واقعی سمجھ آتا ہے آج دل کی بات ہو رہی تھی ابھی ختم اللہ علی قلوبہم تو دل ہی کے اوپر ایک حدیث آپ کو آج سناؤں گی یہ حدیث اس کتاب سے ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ میں جب جب آؤں گی یہ کتاب بڑھایا کروں گی لیکن آج اس کی ایک حدیث آپ کو سکھاتی ہوں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون تو یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں اس سے ہدایت کون پاتے ہیں جن کے اندر تقوی ہوتا ہے تقوی والوں کی علامات کیا ہوتی ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں متقی وہ ہوتے ہیں جو ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی خواب و قرآن پاک کی شکل میں خواب و قرآن پاک کی وضاحت کی شکل میں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں ما نزل الیہم کہ ان کے لیے کیا اتارا گیا ہے تو قرآن پاک کی سب سے پہلی وضاحت اور تفسیر اور تبیین کس نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا ایمان کس پر ہے کہ جو آپ پر اترا ہے اس میں قرآن بھی ہے اور قرآن کے علاوہ وضاحت قرآن بھی ہے تبیین قرآن بھی ہے قرآن اگرچہ اس کا بعض حصہ بعض کی وضاحت کرتا ہے قرآن کی تفسیر خود قرآن بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوئی ہوتی ہے قرآن کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے بھی ہوتی ہے لہذا قرآن اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو نہ سمجھتے ہوں آپ کی احادیث کو نہ جانتے ہوں اس لیے ہمارے سلیبس کا ایک حصہ جہاں قرآن ہے وہاں دوسرا حصہ حدیث ہے احادیث میں ویسے تو بے شمار احادیث ہیں لیکن اس کتاب میں ہم نے ایسی احادیث جمع کی ہیں جو عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کی تلاوت کی قرآن پڑھ کر سنایا، قرآن کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی جو کہ حدیث ہے، وہاں آپ نے لوگوں کا تزکیہ بھی کیا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، لوگوں کی تربیت بھی کی. یہ تزکیہ کس طرح ہوا؟ آپ کی تعلیم اور آپ کی صحبت دونوں طریقوں سے. تو اس کتاب میں ہم نے آپ کی تعلیمات کا وہ حصہ سمویا ہے جو تربیت اور تزکیہ سے متعلق ہے، یعنی زیادہ تر احادیث تربیہ کے نقطہ نظر سے جمع کی گئی ہیں. تو آئیے ہم ان احادیث میں سے پہلی حدیث پڑھتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ کتاب کے شروع میں درود شریف ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ نماز میں جو درود شریف آپ پڑھتے ہیں، آپ سب اپنے دل میں پورا درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیجئے. حدیث شروع کرنے سے پہلے، اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سناؤں گی. ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، نضر اللہ امرأً سمع منا حدیثاً فبلغه فرب مبلغ احفظ من سامع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، کس کو؟ اس شخص کو جو کیا کرے. فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے جو کا تو آگے پہنچا دیا، کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. تو آپ نے دعا دی ہے ان لوگوں کو جو حدیث سنیں اور سن کر صرف اپنی کاپی میں نہ لکھیں بلکہ اسے آگے سنائیں، دوسروں تک پہنچائیں. تو اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، فریش رکھے، خوشباش رکھے. کس کو؟ جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے ایز اٹ از آگے پہنچا دیا، نہ اس میں کچھ اضافہ کیا اور نہ ہی کچھ کمی کی، پوری پریسیزن کے ساتھ، پریسائزلی ایز اٹ از آگے پہنچا دیا. آگے پہنچانے کا فائدہ کیا بتایا؟ کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی، جن کو پہنچائی گئی آپ کے ذریعے، وہ سننے والوں سے یعنی آپ سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. مثلا میں نے یہ حدیث سنی اور میں آپ کو پہنچا رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں ایسے لوگ موجود ہوں جو مجھ سے زیادہ اس بات کو یاد رکھیں، اور آپ کے ذریعے اگر آگے کسی کو پہنچ گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ اس کو یاد کرے اور اس پر عمل کرے. اور روشنی کے پھیلانے کا یہ سلسلہ اسی طرح چلا کرتا ہے، چین اسی سے بنتی. یہ جس کو سند بولتے ہیں نا، یہ دراصل کیا ہوتی ہے؟ چین آف نریٹرز، حدیث روایت کرنے والوں کا ایک سلسلہ. اور یہ سلسلہ اسی تعلیم کی وجہ سے بنا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ جو کچھ میں آپ کو سناؤں گی اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے؟ آگے پہنچائیں گے؟ کیسے پہنچائیں گے؟ آپ بتائیے کیسے پہنچائیں گے؟ وہ تو تنگ آ جائیں گے. انہوں نے بتایا ہے کہ جو کچھ یہاں سنیں گے وہ گھر والوں کو جا کر بتائیں گے. میں ان سے یہ کہہ رہی ہوں کہ گھر والے تو تنگ آ جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے جانا ہی بند کر دو، یہ تم کہاں چلی گئی ہو، ہماری شامت آ گئی. تو پھر آپ سنائیں گے ہی نہیں، بتائیں گے ہی نہیں. ایسے ہی کرنا چاہیے. ہاں آپ کیا کریں گی؟ نہیں، یہاں سنانے کی بات ہے، عمل کی بات نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہتی ہیں کہ ہر بات پہ تقریر نہیں کریں گے جا کے، بلکہ چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی کر کے بتائیں گے تاکہ وہ سن لیں. شابش، ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، گھر والوں پہ جا کے مسلط نہیں ہو جانا کہ ان کا کھانا پینا چھڑا کے، ان کو نیند سے جگا کے، ان کو کہ ٹھہرو آج کا میرا ہوم ورک ہے، آؤ ادھر قربانی کے بکرے بنو، میں نہیں چین سے بیٹھوں گی جب تک میں تم کو سنا نہ دوں. نہیں، آپ مناسب موقع کی تلاش کریں گے. اگر بڑے سن لیں تو ٹھیک، نہیں تو بہن بھائی کو سنائیں، نہیں تو کوئی سی بچے کو سنا دے. کوئی تو سنتا ہے نا کہ ہماری بات، اگر کچھ نہیں سنیں گے تو کوئی اور تو سن لے گا. اچھا کچھ لوگ اب یہاں ہاسٹل کے بیٹھے ہوئے، وہ کہیں گے ہم کس کو سنائیں، کیا کریں گے بتائیے. ہاں آپ بتائیے. شاباش انٹیلیجنٹ گرل، دوسرے کورس کی باجیوں کو سنا دیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ ہاتھ نہ آئی تو کیا کریں گے؟ ہاں آپ بتائیے، آپس میں ایک دوسرے کو سنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو پریکٹس ہے نا آگے ڈیلیور کرنے کی، دینے کی، یہ بھی کرنے سے آتی ہے، دینا دیتے رہنے سے آتا ہے، اچانک نہیں آ جاتا۔ تو آپ کو کیا بننا ہے، دینے والے بننا ہے یا لینے والے بننا ہے؟ دونوں، یہاں سے لینا ہے، لینے والے بھی بننا ہے، لینے کا بھی حریص ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لینے والے بھی بننا ہے اور دینے والے بھی بننا ہے، کیونکہ جب اپنے پاس نہیں ہوگا تو اوروں کو کیا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک طرف سے آپ لیں گے اور دوسری طرف آگے دیں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اپنے پاس عمل کر لیں گے اور بس باقی آگے دے دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ پھر کیا کریں گے؟ سمجھانا نہیں ہے کسی کو، یہی تو بات ہو رہی ہے، اس میں یہ تو سمجھانے کی بات نہیں لکھی ہوئی، حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ سنانا، ٹھیک ہے نا، سنانا، اور اتنا ہی سنانا جتنا کوئی سن لے، اور جہاں وہ نہ سننا چاہے تو چپ ہو جائے، زبردستی نہیں، کوئی ناقدری تو نہیں کرنی نا اس کی۔ لیکن اگر آپ انٹرسٹنگ وے میں سنائیں گے تو دوسرے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، کب آئے گی بیٹی اور آج کوئی اچھی بات ہم کو سنائے گی، ان کو مزہ آنے لگے گا۔ تو یہ سب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کس طرح سناتے ہیں جا کے، آپ کیسے بتاتے ہیں دوسرے کو۔ ایک تو ہم گھر والوں کو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تقریر نہیں کریں گے، سمجھائیں گے نہیں، سمپلی بتائیں گے۔ اچھا، اور کس کو سنا سکتے ہیں؟ ایک بتایا آپ نے ہاسٹل کی باجیوں کو، باجیاں نہیں تو اپنے ساتھیوں کو، اور ہاں گھر کے ملازمین، شاباش، بہت اچھی سوچ ہے، کیونکہ عام طور پر ہم ان کو بھول جاتے ہیں جو سب سے زیادہ ہماری خدمت کرتے ہیں، ان کی سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے لیکن انہی کو ہم فراموش کر دیتے، ٹھیک ہے، اور وہ تو بےچارے سن بھی لیتے ہیں۔ اور کس کو سنائیں گے؟ ہمسایوں کو، فرینڈز کو، اور یہ بچوں کو ٹیچنگ کرتی ہیں تو جو بچے آپ کے پاس شام میں مثلا ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں یا سپارہ پڑھنے آتے ہیں یا کچھ بھی، ان کو آپ سنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کہاں؟ ہاں آپ بتائیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے گھر مہمان جائیں گے یا کوئی ہمارے گھر مہمان آئے گا تو ہم اس کو سنائیں گے، ٹھیک ہے، بہت اچھے۔ اور ہاں آپ کزنز کو سنائیں گے، اور سفر میں جاتے ہوئے جیسے وین میں آپ جا رہی ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی اور لڑکی بیٹھ گئی ہے جو کسی اور کالج وغیرہ میں پڑھتی ہے یا کچھ، تو آپ پہلے باتیں کریں گے، پھر پوچھیں گے آپ کہاں پڑھتے ہو، پوچھیں گے آپ کہاں پڑھتے ہیں، آپ کے کیا پڑھتے ہو، کہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کو پتا اس دفعہ جب ہم کینیڈا میں تھے تو ایک شہر ہے ایڈمنٹن، تو ایڈمنٹن میں چند مائلز کے فاصلے پر کرسچنز کی ایک کالونی ہے، وہ کرسچنز جو ہیں عام کرسچنز سے کچھ مختلف ہیں، ان کو ہیٹرائٹس کہتے ہیں، اوریجنلی شاید جرمنی سے آئے ہیں، لیکن وہ ایک ایسے کمیونٹی رہتے ہیں، سب کا کھانا ایک جگہ پکتا ہے، سب ایک جگہ کام کرتے ہیں اور سارے پیسے ایک جگہ اکٹھے کرتے ہیں، اور پھر سب پر وہیں سے خرچ ہوتا ہے، اور باہر وہ شادیاں نہیں کرتے عام طور پر، بعض اوقات کوئی لڑکے باغی ہو جائیں تو چلے جائیں، لیکن وہ سمجھے کہ ایک قبیلے کی طرح رہتے ہیں، بہت بڑے قبیلے کی طرح، ان کا چرچ بھی اپنا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس چرچ میں کوئی تصویر نہیں تھی، تو ان کے عقائد کچھ کچھ، سارے نہیں، کچھ کچھ مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے۔ اچھا ہم نے کیا کیا، یعنی کس طرح ہم نے ان سے انٹریکٹ کیا؟ جن کے ہم گیسٹ تھے وہ سرجن تھے، تو ان کے پاس اس کمیونٹی کا ایک شخص بیمار ہو کر آیا تھا، جس سے ان کو پتا چلا کہ یہ کون ہے، کیا ہے، تو وہ علاج کے لیے ان کے پاس آتے تھے، تو انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ اس طرح یہاں پر کچھ لوگ اس طرح کے رہتے ہیں، ہمیں انٹرسٹ ہوا کہ ہم نے دیکھنا، تو انہوں پر ارینج کیا۔ تو وہ چونکہ ڈاکٹرز کی قدر تو ہر ایک کرتا نا، کیونکہ ان سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ حقیقت ہے جس انسان سے فائدہ پہنچتا ہے اس کی قدر سب کرتے ہیں۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی قدر کریں تو آپ لوگوں کے فائدے کے بن جائیں، یہ ایک انڈر لائن اصول دے رہی ہوں آپ کو قدر کروانے کا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ ہم وہاں پر گئے، ہم نے پہلے ان کے کچن دیکھا، ان کے گھر دیکھے، ان کے ورک شاپ دیکھی جہاں وہ اپنی گاڑیاں ٹھیک کرتے ہیں، جو فصلیں وغیرہ انہوں نے خود اگائی ہوئی تھی، پھر ان کا بچر خانہ دیکھا جہاں وہ جانور ذبح کرتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں اور پھر خود ہی ذبح کرتے ہیں اور پھر وہ ان کو سیل بھی کرتے ہیں اور پھر دودھ دوتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھیں۔ تو ہم نے کہا آپ عبادت کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چرچ میں جاتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم چرچ دیکھ سکتے؟ انہوں نے کہا آئیں۔ آخر میں ہم چرچ گئے۔ جب ہم چرچ میں گئے تو ہم نے ان سے پوچھا اچھا آپ کس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں؟ جب ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو کہا ہی سن آف گاڈ۔ تو ہم نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو وہ اپنی جو قصہ کہانی بتاتے ہیں وہ بتانے لگ گئے۔ جو تیسری بیٹی ہے تو الحمدللہ اچھا کمیونیکیٹ کر لیتی ہے انگریزی میں، اس نے الہدا کا کورس بھی کیا ہوا اور اس میں کمپیریٹو ریلیجنز میں اس نے کرسچینٹی کے بارے میں بھی پڑھا ہے اور کچھ اس کا اپنا شوق بھی ہے، کتابیں وغیرہ پڑھتی رہتی۔ تو وہ ان کے ساتھ تھوڑی سی باتیں کر رہی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بہتر ہے تم ان کو سورت مریم کا ترجمہ سناؤ۔ فوراً اپنا قرآن پاک کھولا، سورت مریم کا ٹرانسلیشن اس نے وہاں تک سنایا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بنتا ہے۔ بہت غور سے سنتے رہے۔ پھر میں نے اپنی دوسری بیٹی کو جس کی ذرا تلاوت اچھی ہے، میں نے کہا کہ تم ان کو یہ عربی میں سناؤ۔ پہلے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ چاہیں گے کہ جو ہماری کتاب ہے اس کا ہم آپ کو، ہم نے پورا قرآن پاک کا تعارف کرایا، وہ بائبل کی باتیں ہوئی، قرآن پاک کی بہت سی ڈسکشن، جو اس وقت میں اب لمبی بات ہو جائے گی نہیں بتا سکتی کہ کیا کیا باتیں ہوئی۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ وہ راضی ہو گئے کہ ہم قرآن سنتے ہیں۔ تو پہلے ان کو انگلش میں بتایا اور پھر اس کو عربی میں سنایا۔ پورے چرچ میں اس طرح تلاوت گونج رہی تھی اور وہ ساکت کھڑے تھے بالکل۔ جب ختم ہوا تو کہتے ہیں آپ سب اسی طرح پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہم سب اسی طرح عربی میں پڑھتے ہیں، ہاں ہماری آواز ایسی نہیں ہے لیکن ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، ہم میں سے بہت سے مسلمان ہر روز صبح کے وقت اس طرح تلاوت بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بائبل میں تو اس طرح کی ڈیٹیل نہیں ہے، اور یعنی اس نے انٹرسٹ شو کرنا شروع کیا۔ خیر اس کو بات کرتے کرتے پھر ہم نے کہا کہ کیا آپ قرآن پاک کا نسخہ رکھنا چاہیں گے، آپ اور پڑھنا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا شور ضرور پڑھنا چاہیں گے۔ خیر ان کو دیا۔ اب تیمیہ کے پاس وہ نسخہ جو تھا وہ کوئی 5-6 سال پرانا تھا اور وہ ہر وقت اس کو ساتھ رکھتی تھی، اس کے اوپر اس نے خوب مارک کیا ہوا ہے، نشان لگائے ہوئے، لکھا ہوا ہے۔ اب وہ تھوڑا سا اس کا دل چھوٹا ہونے لگا۔ میں نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ میں نے کہا میں تمہیں، تم جیسا کہو گی میں تمہیں ویسا لے دوں گی، یعنی کوئی ضد کر رہی تھی کچھ ویسے اس کے انکریجمنٹ کے لیے۔ میں نے کہا تم جیسا قرآن کہو گی ویسا تمہیں لے کر دوں گی، تم یہ اپنا نسخہ یہاں چھوڑ دو۔ اچھا خیر دے دیا، وہ بہت خوش ہوئے، لے لیا انہوں نے اور پھر ہم واپس چلے گئے۔ تو راستے میں کہتی ماں مجھے لگتا ہے کچھ کھو گیا ہے، مجھ سے کچھ خالی ہو گیا ہے۔ وہ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا مختلف چیزوں کے ساتھ۔ بہرحال اب اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم واقعی اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو نمبر ایک ہمیں ڈلیوری آنی چاہیے، کمیونیکیشن سکلز آنی چاہیے کہ ہم ٹھہر ٹھہر کے آرام سے دوسرے سے بات کر سکیں جسے وہ سن لے۔ یعنی شروع میں وہ کچھ خوف زیادہ تھے ہم سے کہ پتہ نہیں، پورے حجاب کے ساتھ، پورے تینوں نے ہم نے نقاب کیے ہوئے، کالے کالے وہ بلو جلباب پہنے ہوئے اور شکلیں ہماری ڈھکی ہوئی ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں، ساتھ میرے ہسبینڈ تھے، ساتھ وہ لوگ تھے جو ہمیں لے کر گئے تھے، ان کی داڑیاں، تو وہ ویسے ہمارے حلیے ذرا خوف زدہ کرنے والے تھے، ان کو جھجکے جھجکے تھے، مطلب اتنے کھل کے بات نہیں ہو سکتی نا۔ خیر جب ہم نے بات شروع کی تو الحمدللہ اتنے پلیزنٹ موڈ میں، وی میڈ دم لسن اور انہوں نے سنا، اب پھر قرآن پاک رکھ لیا۔ تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ جب کسی کو کچھ سنانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے حملہ آور نہیں ہوں کہ اگلا بھاگ نکلے۔ کیسے کریں؟ پہلے راہ ہموار کریں، پہلے اس سے اور اس کے انٹرسٹ کی باتیں کریں۔ ہم نے جاتے ہی یہ نہیں کہا ہم آ گئے ہیں، آپ کا چرچ کہاں ہے، ذرا چلیے ہم آپ کو قرآن سنائیں، ایسے نہیں کیا ہم نے۔ ہم نے پہلے ان کی خوب باتیں سنی، وہ ایک ایک چیز ایکسپلین خوش خوش بتاتے تھے اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا کہ یہ اتنے محنتی لوگ ہیں، وہ اپنی ساری چیزیں ہمیں بتاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، سارا کچھ ہم نے بہت اپنے شوق سے بھی اور ان کے بھی شوق سے سب دیکھا۔ سب سے آخر میں ہم نے کہا ہم نے چرچ بھی دیکھنا، اور پھر وہاں جا کر ہم نے آہستہ آہستہ باتوں میں چھیڑا کہ بھی آپ کیا بلیو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ انہوں نے بتایا۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم بتائیں کہ ہم کیا بلیو کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں۔ ابھی بھی تو ایک اخلاق کی بات ہو جاتی ہے نا، آپ نے اپنا سنا دیا، ہمارا بھی ذرا سن لیں۔ تو وہ پھر اس پہ آ کے راضی ہو گئے۔ چلیے ہم آتے ہیں حدیث پر۔ اوہ کسی نے بڑا اچھا مشورہ دیا، اگر کوئی نہ سنے تو خود کو شیشے کے سامنے کھڑا کر کے سنا دے۔ دیکھیے آپ کے آس پاس فرشتے بھی تو ہیں نا، اور کیا پتا تو جن وغیرہ بھی، تو آپ ان کو سنا دیں، سنانا ہی ہے نا۔ ان کی آپ کیا بات کرتی ہیں، یہ ہر چیز سنتی ہے،
ابھی تلاوت لگی تھی اور میرے ہاتھ میز پر تھے، بلی ہوئی اس کے اندر سے وائبریشن میرے ہاتھ کو پڑ رہی تھی، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ اگر اس قرآن کی آواز اس لکڑی کے اندر گھس رہی ہے اور میرے ہاتھوں کو کرا رہی ہے تو ان دلوں پر بھی گزرے گی نا انشاءاللہ. ہاں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ آواز جو ہوتی ہے یہ ہر چیز کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی ہے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص آزان دیتا ہے اور پھر جو بھی پہاڑ پتھر جو جو چیز سنتی ہے قیامت کے دن وہ شخص کے ہاتھ میں گواہی دیتی ہے. تو سنتے ہیں نا، سننے کا ظاہر ہے لیول وہ نہیں جو ہمارا ہے یا سن کے سمجھنے کا وہ نہیں، لیکن آواز اثر کرتی ہے کہ کوئی بھی نہ ہو تو فلاں کو سنا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم. عن ابی ہریرۃ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا ينظر نہیں دیکھتا الى صورکم تمہاری صورتوں کو یا تمہاری صورتوں شکلوں کی طرف و اموالکم اور تمہارے مالوں کی طرف ولیکن لیکن ينظر وہ دیکھتا ہے الى قلوبکم تمہارے دلوں کی طرف وہ اعمالکم اور تمہارے اعمال کی طرف. کیا ترجمہ ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا. دو چیزیں نہیں دیکھتا اور دو چیزیں دیکھتا. کون سی دو چیزیں نہیں دیکھتا؟ شکلیں اور مال. اور کیا دو چیزیں دیکھتا ہے؟ دل اور اعمال. جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے کسی کی شکل. کوئی رشتے کا معاملہ ہو، کوئی اور تعلق داری کا، تو عموماً ہماری پرائیورٹی کیا ہوتی؟ نمبر ون شکل اور نمبر دو مال. یہ عام انسانوں کی کمزوری. اسی لیے پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری محنت، طاقت، توجہ ان دو چیزوں کو اچھا بنانے پر اور لوگوں کی پسند کا بنانے پر لگے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر میں جچ جائیں. ذرا سا سیٹ بنائیے، دو سیٹ بنائیے. اب آپ دیکھیے کہ انسان دیکھتے ہیں کیا؟ شکلیں اور مال. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں دل اور اعمال. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کن چیزوں کو خوبصورت یا پسند کا بنانے پر تلے رہتے ہیں. ساری ایفرٹ ہماری اسی میں لگتی ہے. ہماری توجہ کس پر؟ ہماری کوششیں کیا؟ ہماری پرائیورٹی کیا؟ ہماری محنت کس کے لیے؟ ہمیں فکر کس چیز کی ہوتی؟ اگر ہمارا منہ میلا ہو، اگر ہمارا رنگ کالا ہو، اگر ہمارے چہرے پر کوئی جھریاں پڑنے لگے، اگر ہمارے چہرے پر کوئی چھائیاں یا داغ دبے پڑنے لگے تو ہمیں کوئی غم لگتا؟ کوئی غم لگتا؟ اگر ہمارے چہرے پر کوئی ایک دو بال نکلا تو فکر لگتی؟ کیوں فکر لگتی؟ کیوں فکر لگتی ہے؟ ہم خود تو اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. میں نے تو اپنی شکل آج تک نہیں خود دیکھی. شیشہ تو سیکنڈ ہینڈ ہے، شیشے میں اصل شکل نہیں نظر آتی کیونکہ وہ تو اینگل ہی بدل جاتا ہے. آپ کسی انسان کی شکل پہلے الگ سے دیکھیں پھر اسی کی شکل شیشے میں دیکھیں فرق نظر آئے گی. آتی ہے کہ نہیں؟ وہ انسان ویسا نہیں نظر آتا جیسے شیشے میں نظر آتا ہے. تو ہم جو کچھ شیشے میں دیکھتے ہیں وہ بھی بالکل اصل نہیں ہے، اس میں بھی اینگل کا فرق ہوتا ہے.
تو پھر یہ شکل زیادہ سے زیادہ خوبصورت کس کے لیے بناتے ہیں؟ لوگوں کے لیے، انسانوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں تو دیکھتا نہیں ہوں، مجھ تو بالکل امپریس نہیں کرتی، جتنے مرضی خوبصورت بن جاؤ. کیونکہ وہ تو اس نے خود بنایا جیسا اس نے چاہا. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے اس کو پسند تھا نا جس کو بنانا، مجھے اور آپ کو، اس نے ویسے ہی بنا دیا. یہ تو اس کی کاریگری ہے، یہ تو اس کی مصوری ہے. اس نے جیسا ناک، جیسی آنکھ، جیسی جو چیز بنانی چاہی، تین پردوں کے اندر فی ظلمات ثلاث بنا دی. یہ تو اس کی چوائس ہے. اب وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ کس کو میں نے کیسے بنایا، اس نے جو چاہا بنا دیا. وہ نہیں دیکھتا کیسا بنایا اور کوئی اب کیسا لگ رہا ہے. پھر ہم اتنی زیادہ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں جچنا چاہتے ہیں نا، لوگوں سے اپریسیشن چاہتے ہیں، لوگوں کی تعریف چاہتے ہیں. اس لیے ہم سخت غم کھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل پر جس طرح لوگ چھائے ہوئے ہیں نا، اور لوگوں کی محبت چھائی ہوئی ہے، اور لوگوں کی عظمت ہمارے دل کے اوپر، ہیبت لوگوں کی ہمارے اوپر جو چھائی ہوئی اور ہمیں پکڑے اور جکڑے ہوئے ہے، اس سے ہم باہر ہی نہیں آ سکتے. لوگوں کو خدا بنایا ہوا ہم نے لٹرلی. وہ جو ہم سے 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اس کو ہماری شکل پہ کوئی اعتراض نہیں. اس کے لیے تو بلال حبشی بھی بہت ہی عظیم ہے. تو یاد رکھیے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، صورتوں اور شکلوں سے فرصت پا کے جب نکلتے ہیں تو دوسرا غم مال کا لگ جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے کتنے گھنٹے، کتنا وقت اور کتنا ٹیلنٹ اپنی فزیکل فٹنس، بالوں کی سجاوٹ، آنکھوں کی سجاوٹ اور اوور آل سارے شکل و صورت کی، کتنا وقت اس پہ لگتا ہے، کتنا سرمایہ لگتا ہے، کیا کچھ اس پہ خرچ کرتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی شخص کسی بیوٹی پارلر سے کوئی تعلق رکھتا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ؟ کیا خرچہ آتا ہے بیوٹی پارلر جانے کا عام دنوں میں اور شادی کے موقع پر ایک دلہن کو بنانے کے لیے؟ کوئی فگرز، کوئی فیکٹس؟ یہ بتا رہی ہے کہ مختلف پارلرز کا مختلف ریٹ ہے. مثلاً کچھ پارلرز ایک دلہن کو تیار کرنے کے 15,000 بھی لیتے ہیں، کچھ درمیانے درجے کے 6,000 تک بھی لیتے ہیں. اور اب تو میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں، معلوم نہیں، کہ کچھ جگہوں پر تو عورتوں کا میک اپ پسند بھی نہیں کیا جاتا مرد بیوٹیشن سے. یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بیکورڈنیس ہے کہ عورتیں آپ کو دلہن بنائیں. ترقی پسند ہونا کیا ہے؟ کہ کون بنائے؟ مرد بنائے. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے چارجز کیا ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ 40,000 سے 50,000 تک بھی ہیں. اسپیشل دوسرے شہروں سے ٹکٹ بھیج کر منگوائے بھی جاتے ہیں. کس لیے؟ ایک دفعہ کی ایک سٹنگ میں اپنا حال حلیا، حقیقت اور اصلیت بدلنے کی، نقلی بننے کی. سکھانے والے بھی اب مرد ہیں، کیونکہ عورتیں اچھا سکھا نہیں سکتی. میں کہتی ہوں کسی میدان میں تو آ کے جائیں. اگر اپنے آپ کو سجانے بنانے کے میدان میں بھی عورتیں پیچھے رہ گئی تو پھر تو کسی چیز میں آگے نہیں جا سکتی. خیر یہ تو ایک الگ بات تھی. میں اس دفعہ جب ٹورنٹو میں گئی تو کوشچن آنسر سیشن ہوتا تھا، ایک سوال آیا کہ چونکہ میک اپ بہت مہنگا ہے، کیا ہم میک اپ کرنے کے بعد تیمم کر سکتے ہیں؟ میں تو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوگی کہ یہ کس طرح کا سوال ہے، ان کا کیا مطلب ہے. اچھا پھر اتفاق یہ ہو کہ میری بیٹی کے نکاح کا بیچ میں قصہ آ گیا، تو مجھے تھوڑا سا کچھ لینا تھا اس کے لیے، ذرا سا اپنے آپ کو تھوڑا صحیح کر لے. جب میں اس کے ساتھ گئی دکان پر تو واقعی مجھے پتا چلا اتنی تھی کریم اور لپسٹک $30, $40, $50. میں نے کہا کیا سچ ہی تو کہا تھا اس نے کہ تیمم نہ کر لیں آپ، ایک دفعہ لگا بیٹھے اور پھر ہر 5 نمازوں میں دھونے بیٹھ جائیں تو وہ تو $40 2-3 دن میں ختم ہو جائیں گے. تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں. ہم اپنا سرمایہ حلال یا حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا کس کام پہ لگا رہے ہیں؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ ملک ہے جہاں کے 70% عوام ان کے پاس صاف پانی نہیں، تعلیم نہیں، کھانا نہیں، گھر نہیں، زندگی کی بنیادی ضروریات نہیں، جہاں لوگ ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک ٹیکے کے لیے، ایک انجیکشن کے لیے، ایک وقت کی دوائی کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، بلک بلک کے وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وہاں پر ہم اتنا اسراف کریں، اور اس چیز پر جو ہمارا رب دیکھتا بھی نہیں ہماری طرف، آپ بن کے بیٹھے، اعلیٰ ترین شکل بنا کے دلہن بن کے بیٹھے، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، وہ بالکل متاثر نہیں ہوتا کہ تم کیسے لگ رہے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم منہ نہ دھوئیں یا ہم اپنے آپ کو درست نہ کریں، لیکن حدود کے اندر، ایک پلیزنٹ لک کے لیے، نہ کہ آرٹیفیشل بننے کے لیے، اور نہ کہ دوسروں کا حق مارنے کے لیے. یہ ایک ریسرچ بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں جتنی چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں اس میں سے 90% جو زر مبادلہ ہے وہ میک اپ جیسی چیزوں پر خرچ ہوتا ہے. ہم امپورٹ کر بھی رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو سب باتیں الگ ہیں، وہ تو اس میں پھر ہم بندوں کے حقوق بھی بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کا حق بھی بھول جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب کسی بھی چیز میں آپ لمٹس کراس کرتے ہیں، ایکسیڈ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ میک اپ کرنے کے لیے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تو بازو کا سارا سارا دن چاہیے ہوتا ہے. اب آپ کو وضو نہیں، اب نماز کیسے پڑھیں؟ اور وضو ہو بھی تو نماز کیسے پڑھیں؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ پیشانی زمین پہ رکھ کے صحیح سجدہ کریں گے تو اٹھنے پر تو میک اپ پہنچ چکا ہوگا، ناک کا بھی ہٹ جائے گا، اب وہ آپ تو کچھ اور ہی نظر آئیں گے. اصل میں ہم نے اپنی قیمت ہی اتنی لگائی ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں اچھے بن جائیں. ہم نے اپنے آپ کو اتنا اوپر اٹھایا ہی نہیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں اچھے بن جائیں. چلیے ہم اصل موضوع پر رہتے ہیں اور اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، لیکن دوسری طرف ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے. وہ خوبصورتی ضرور پسند کرتا، وہ بناوٹ کو پسند نہیں کرتا، وہ اسراف کو پسند نہیں کرتا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اپنی صحت کا، اپنے جسمانی ساخت کا خیال رکھنا، احتیاط کرنا، صاف ستھرا رہنا، پلیزنٹ نظر آنا، اٹریکٹو نظر آنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اصل خرابی کہاں ہے؟ جب ہم حد سے بڑھتے ہیں، اپنی خوبصورتی پر ہی ساری توجہ رکھنا، اپنی جسمانی خوبصورتی پر ہی ساری توجہ رکھنا اور اپنی روحانی خوبصورتی کو بھول جانا، اور پھر اپنی ذات کی اتنی کیئر کرنا کہ باقی سب کے حقوق فراموش ہو جائیں، یہ بات درست نہیں ہے. تو ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اور دوسری چیز جو اللہ نہیں دیکھتا وہ تمہارے بینک بیلنس، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ کس کی تنخواہ کتنی، وہ کسی کو بھی اس پیمانے پہ نہیں ناپتا کہ کس کے پاس کتنا مال ہے، کتنی جولری ہے، کس نے کتنی چوڑیاں پہن رکھی ہیں سونے کی، کس کے پاس ہیرے کی اور کون سے ہیرے کی، کس برانڈ کی کون سی انگوٹھی، وہ نہیں دیکھتا. نہ وہ آپ کا زیور دیکھتا ہے، نہ وہ بینک بیلنس دیکھتا ہے، نہ وہ آپ کے قیمتی لباس دیکھتا ہے، وہ نہیں دیکھتا. اور دیکھتا سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کی نگاہ میں ان چیزوں کی قیمت نہیں، وہ اس کے مطابق کسی کو جج نہیں کرتا، وہ اس کے مطابق کسی کو ویلیو نہیں دیتا. ہم تو اس کے مطابق لوگوں کو ویلیو دیتے ہیں نا، کہ نہیں؟ ہم کس کی طرف مائل ہوتے ہیں، کس کی طرف جھکتے ہیں، کس کو چوز کرتے ہیں؟ جس کی شکل اچھی ہو، اخلاق کچھ بھی ہو، شکل کے پیچھے مرتے ہیں. اور دوسری طرف مال. وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، جتے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے. مانا اس کا کیا ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ بے وقوف بھی ہونا تو بڑا عقل مند نظر آتا ہے، اس کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں. تو اللہ تعالی کو کسی کے مالدار ہونے کی کوئی پرواہ نہیں. قارون کو اس نے زمین میں دھنسا دیا تھا، فرعون کو پانی میں غرق کر دیا تھا، اور اسی طرح بڑی بڑی بادشاہیں زمین بوس ہوئی کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون کتنا مالدار اور دنیاوی اعتبار سے کتنا نامور ہے اور اس کی شکل کیا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ ولکن ینظر، لیکن وہ دیکھتا ہے، الی قلوبکم، تمہارے دلوں کی طرف، نظر الی کا مطلب ہوتا متوجہ ہونا، پسند کرنا، دیکھنا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ دل کیسے ہیں، وہ بھی خوبصورت ہے یا نہیں، ان میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں، ان میں بندوں کی محبت ہے کہ نہیں، کہیں وہ بدگمانیوں سے تو نہیں بھرے ہوئے، کہیں وہ حسد اور کینے اور بغض سے تو نہیں بھرے ہوئے، کیا ہے ان دلوں میں، اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں کہ وہاں کیا کیا گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ان کو کیسے صاف کرنا ہے. جو چیز وہ دیکھتا ہے وہ ہم نے سجائی نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں آتا نا، ولکن حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اس نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا، ایمان تمہارے لیے سب سے پیاری چیز کر دی. اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا. ما وقر فی القلب، آج جو ابھی پڑھ رہے تھے حدیث، آپ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف کہ ایمان کا لیول کتنا، ایمان کتنا وہاں جمع ہوا ہے، ایمان کتنا ہے وہاں. ولکن ینظر الی قلوبکم، اور اللہ کی محبت کتنی، تقوی کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، توکل کتنا ہے، اللہ پہ بھروسہ اور یقین کتنا ہے، وہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے. لیکن ہم نے اخلاص کی جگہ کیا رکھ لیا؟ ریاکاری، دکھاوا. توحید کی جگہ شرک. اللہ سے محبت کی جگہ اللہ سے غفلت. کہیں شیطان کا قبضہ ہے، اس کے وسوسے ہیں، کہیں بندوں کی محبت میں گھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی اور چیز میں اٹکے ہوئے ہیں، کہیں دوسروں کے لیے بدگمانیاں ہیں، نفرتیں ہیں، حسد ہیں. ایسے دل اللہ کو کیسے پسند ہوگی؟ ایسے دل لے گا اللہ جو گندگیوں سے اٹے ہوئے ہوں؟ نہیں چاہیے اس کو ایسے دل. وہ نہیں دیکھتا ایسی گندگی کو، اس کو نہیں پرواہ ایسے دلوں کی. پھر تو جو چیز ہمیں سجانی چاہیے اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں. جو اس کو چاہیے، جو وہ دیکھتا ہے، اسے ہم نہیں دیکھتے، اس کے بارے میں ہم فکر مند نہیں. اور کیا دیکھتا ہے وہ؟ اعمالکم، تمہارے اعمال دیکھتا ہے. کیا کر کے لائے ہو یہ بتاؤ، باتیں تو بہت کر لیتے ہو، کیا کیا ہے عمل میں، کیا ہے؟ اور عمل میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ انسان کی گفتگو بھی آتی ہے، انسان کا معاملہ بھی آتا ہے، انسان کا اخلاق، کردار، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اب مجھے آپ ہی بتائیے کہ آپ اللہ کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں یا بندوں کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ کی نظر میں آنا چاہتے ہیں، اس کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، اس کی رحمت پانا چاہتے ہیں، یا پھر بندوں کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پسندیدہ. کیوں؟ جسے اللہ تعالیٰ پسند کر لے اور جس سے اللہ محبت کرے، کیا اس سے بڑھ کر بھی خوش قسمت انسان کوئی ہوتا یا ہو سکتا ہے؟ بندے آپ سے کتنی محبت کر سکتے ہیں؟ بندوں کی محبت آپ کو کیا دے سکتی ہے؟ بندے آپ کو رزق دیتے ہیں، یا بندے آپ کی قسمتوں کے مالک ہیں، یا بندوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، یا بندوں کے پاس مر کے واپس جانا ہے آپ کو، کیا ہے بندوں کے پاس؟ لیکن ہم سمجھتے نہیں، ہم دھوکہ کھا رہے ہیں، یہ ہماری ناسمجھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہماری اصل توجہ نمبر ایک اپنے دل پر ہونی چاہیے، اور نمبر دو اپنے عمل پہ ہونی چاہیے. دل کو ہمیں صحت مند رکھنا ہے، کیونکہ دل صحت مند ہوگا تو سارا جسم صحت مند ہوگا. دل بگڑ گیا تو سب بگاڑ ہو جائے گا. دل مر گیا تو انسان مر گیا. دل زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں، دل خوش ہے تو آپ خوش ہیں. آپ کب مسکراتے ہیں؟ جب آپ کا دل غمگین ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ جب آپ خوش ہوتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کا دل اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. آپ کس چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں؟ جو چیز آپ کے دل میں اٹکی ہوئی ہوتی. اگر دیکھا جائے تو دل ہمارے جسم میں سب سے بنیادی اور مین کردار ادا کرتا ہے. اسی پہ ہماری زندگی موت کا انحصار ہے، اسی پر ہماری گفتگو کا انحصار ہے، اسی پر ہمارے کاموں کا انحصار ہے، اسی پر سب چیزوں کا انحصار ہے. اگر دل صحت مند ہے تو ہم صحت مند، اگر دل بیمار ہے تو ہم بیمار ہیں، چاہے وہ فزیکلی ہو چاہے وہ اخلاقی اور روحانی طور پر ہو. دل ہی ہمارے سارے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، اگر دل کسی ایک حصے میں خون نہ بھیجے تو وہ حصہ ختم ہو کے رہ جائے. دل کی صحت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دل کو بیمار کرنے والی چیزیں کون سی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ دل کو بیمار کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو سٹریس. سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس جو ہیں وہ سٹریس کی وجہ سے ہوتے ہیں، ذہنی دباؤ جس کو آپ کہتے ہیں. بیکار کی فکریں، ہم غم، پھر اسی طرح اور کیا چیز دل کو بیمار کرتی؟ جی ہاں، وہ سب اسی میں آ جاتا ہے پہلے درجے پر. نیگیٹو سوچ وغیرہ جو ہے یہ سب سٹریس کا سبب ہے. اور کیا چیز انسان کو بیمار کرتی ہے؟ دل کی بیماری کس کس چیز سے ہوتی ہے؟ پتہ ہی نہیں، چلے پہلے یہ پتہ کر کے آئیں پھر مجھ سے بات کریں. اور کیا چیز دل کو بیمار کرتی ہے آپ بتائیے؟ جی ہاں، اوور ویٹ ہونا، دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اسموکنگ، کیونکہ ہمارا خون جو گندا خون ہوتا ہے وہ دل میں جب آتا ہے اور وہاں سے وہ لنگز کی طرف جاتا ہے، لنگز میں جب آکسیجن جاتی ہے تو وہ اس کو صاف کرتی ہے، اور اگر ہم اسموکنگ کر رہے ہیں تو گندے خون کو اسموکنگ کیا کرے گی؟ صاف کرے گی، اس کو اور زہر آلود کر دے گی. تو کس قدر خسارہ ہم اپنا کرتے ہیں. آپ کو صاف ہوا چاہیے پھیپھڑوں میں تاکہ آپ کے جسم کا گندا خون وہاں جا کے صاف ہو، اور اگر پھیپھڑوں میں گندی ہوا بھری ہوئی ہے تو آپ کے جسم کا خون زہریلا ہو جائے گا، اور وہ پھر پلٹ کے دل میں کیا جائے گا؟ گندا خون جائے گا، اور گندا ہی خون سارے جسم کو سپلائی ہوگا. تو اسی لیے اسموکنگ بھی ہارٹ اٹیک کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب ہے، خودکشی کی طرح. اور کیا چیز دل کی بیماری کا سبب ہوتی ہے؟ امبیلنس ڈائٹ، غیر متوازن غذا. اب آپ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل صحت مند ہو تو آپ کو سٹریس سے نجات حاصل کرنی چاہیے. سٹریس سے نجات کیا چیز دیتی ہے؟ دل کو قرار کیا چیز دیتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اللہ پر ایمان، توکل، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. پھر اسی طرح نو اسموکنگ، بلکہ اس کے برعکس صاف ماحول، اچھی کمپنی، اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا، اچھے خیالات، اچھے افکار، یعنی صاف ستھرا ماحول. پھر اسی طرح اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو آپ کی جو ڈائٹ ہے اسے درست ہونا چاہیے، اور ڈائٹ کے ساتھ ایکسرسائز ہونی چاہیے، ان پٹ اور آؤٹ پٹ برابر کا ہونا چاہیے. تو روحانی صحت کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ آپ کیا کریں؟ روحانی غذا، علم لیں بھی اور دیں بھی. اگر سارا اپنے اندر جمع کر لیا تو آپ علمی اعتبار سے اوور ویٹ ہو جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے. بہت سے لوگ علمی موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، سارا علم اپنے اندر رکھتے ہیں اور اتنے پھول جاتے ہیں، پھر اتنے متکبر ہو جاتے ہیں. نہیں، متکبر نہیں بننا، علم کا تکبر نہیں کرنا، جو دینا ہے وہ دینا بھی ہے، کھانا بھی اور ایکسرسائز بھی کریں. بہت سے لوگ ڈائٹنگ شروع کر دیتے ہیں، نہیں ڈائٹنگ نہیں، پراپر ڈائٹ اور ایکسرسائز کنزیوم کریں. پاکے کاٹنا حل نہیں ہے، کنزمپشن درست طور پہ ہونی چاہیے. پھر اسی طرح اگر آپ کا دل بیمار ہو تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ اب تو ویسٹ میں رواج ہو گیا ہے اسکریننگ کا، کہ آپ نہیں بھی بیمار تو آپ جا کے وقتاً فوقتاً کیا کریں، اپنے ٹیسٹ کراتے رہیں. فریکوینٹ وزٹس ڈاکٹر کے پاس، فریکوینٹلی وزٹس کریں. روحانی طور پر دل کی صحت کے لیے کیا کریں؟ علم کی مجلسوں میں، اچھی کمپنی میں فریکوینٹلی جائیں، کثرت سے جائیں. ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھیں جن کی نیگیٹو تھنکنگ، جہالت دل کی موت ہوتی ہے. علم اور علم کا مذاکرہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. تو جب آپ کا دل صحت مند ہو جائے گا تو آپ بھی صحت مند ہوں گے. آپ صحت مند ہوں گے تو پھر اچھی طرح ایک پروڈکٹیو لائف گزاریں گے.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک واضح نظام دے دیا کہ دیکھو صرف اپنے میک اپ کے پیچھے مت دوڑو، صرف پیسے مال کمانے کے پیچھے مت دوڑو، بلکہ کیا کرو، اپنے دل کی صحت کی فکر کرو اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرو کہ کام کیا ہے، مصروفیات کیا ہیں، ایکٹیویٹیز کیا ہیں. سمجھ آ گئی ابھی؟ اب آپ نے کرنا کیا، آپ مجھے بتائیے کیا کرنا، کیا کریں گے؟ منہ ہاتھ نہیں دھوئیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو منہ دیکھتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، شکل سے زیادہ دل کی خوبصورتی کی قدر. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، شکل تو دوسرا دیکھتا ہے تو ہم بہت کانشیس رہتے ہیں، دل کو دیکھ کر تو ہوگا تو ہمارا دل بہت اچھا ہے. ہم وہاں نے دل میں پردہ بھی کیا ہوا اور سب کام ہمارا دل کر لیتا ہے، ہماری نیت بہت اچھی. کسی کو بھی غلط کام پہ پکڑے میں تو کہتے نہیں ہماری نیت بہت اچھی، کیونکہ کسی نے دیکھا تو نہیں جو مرضی کر. ہاں، اور کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ جی ہاں، اپنے اعمال کی فکر. جی ہاں، اللہ کا ذکر کریں گے، اخلاق کی خرابیوں اور وہ ساری چیزیں جو ہمارے دل کی صحت اور ہمارے اعمال کو کھا جانے والی ہیں، ہماری نیکیوں کو جلا دینے والی ہیں، ان سب چیزوں سے پرہیز کریں گے، منافقت سے اور بہت سی اور خرابیوں سے. تو انشاءاللہ العزیز اب آپ دیکھیں گے قرآن پاک پڑھیں گے تو جو منافق لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بڑے خراب ہوتے ہیں، منافقت دلوں کی بیماری ہے. لہٰذا کل کی تفسیر آپ کے لیے آسان ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. اتنا ہی کافی ہے اگر آپ اس کو یاد رکھ سکیں اور آگے پہنچا سکیں. سب نے سن لیا جو میں نے کہا، سمجھ آیا؟ چلیے ٹھیک. آج آپ نے صرف شیشہ نہیں دیکھنا، آپ نے دل کو بھی جھانکنا ہے، اندر بھی دیکھنا ہے اور فکر کرنی ہے کہ اندر دیکھ رہا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں میرے دل کو، چاہے لوگ نہیں دیکھتے. مجھے نہیں نفرت رکھنی کسی کے لیے، مجھے نہیں کسی سے حسد کرنا، مجھے نہیں تکبر کرنا. ہر خرابی کو باہر نکالتے ہیں، سب کو باڑ خانہ صاف کریں، سب کو معاف کر دیں، نئے سرے سے زندگی شروع کریں، آگے بڑھ کے لوگوں سے ملیں، بدگمانیوں کو باہر نکال دیں. ٹھیک ہے؟ آپ خود زیادہ انجوائے کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.